سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 جولائی سن 2003، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں عالمی حالات کے مقابلے کا لائحہ عمل کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فان تولوا فقل آذنتکم علی سواء وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسلام اور مسلمانوں کے اعتبارات سے اس وقت کے عالمی حالات کا ایک تجزیہ پیش کیا تھا، جس کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ نمبر ایک، سب سے نمایاں ظاہر و باہر حقیقت کہ یہ دنیا یونی پولر بن چکی ہے، وہ دور گزر گیا جب دو سپر پاورز ہوتی تھیں آپس میں مد مقابل، اور چھوٹی قوموں کو کچھ پناہ مل جاتی تھی کبھی اس کے دامن میں یا اس کے دامن میں، ان دونوں نے بیلنس کیا ہوا تھا طاقت۔ اب یہ دنیا یونی پولر ہے اور امریکہ کو سول سپریم پاور آن ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو چکی، اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ جہاں تک فوجی طاقت کا، اسلحہ کا، ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے، کوئی دوسرا ملک اس کے آس پاس بھی نہیں ہے۔ مد مقابل برابر کا ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب طاقت کے نشے میں بدمست ہے، اسے نہ کسی اخلاقی قانون کی پرواہ ہے، نہ کسی بین الاقوامی قانون کی پرواہ ہے، نہ اپنے کسی الائز کی پرواہ ہے، نہ رائے عامہ کی پرواہ ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کر گزرتا ہے۔ بلا تشبیہ قرآن مجید میں جو اللہ کی شان آئی ہے، فعال لما یرید، وہ کر گزرتا ہے ہر وہ شے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس میں تشبیہ کو دور نکال دیجئے، اللہ کی ذات بہت بلند ہے، لیکن اس وقت کچھ یہی صورت جو ہے، جو مادی وسائل و اسباب ہیں ان کے اعتبار سے دنیا میں امریکہ کو حاصل ہو چکی۔ نمبر دو یہ کہ ایک عالمی تہذیب ہے جس نے پورے اس ہمارے کرہ ارضی کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے. وہ عالمی تہذیب اپنے آغاز کے اعتبار سے یورپی تہذیب تھی, یورپین سولائزیشن, اب وہ گلوبل ہے, چھا چکی ہے, پورا عالم اسلام بھی اس کے شکنجے میں ہے اور تمام مسلمان بھی کم و بیش اس سے متاثر ہیں. اس تہذیب نے کیسے ارتقا کیا تھا وہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں, اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کے تین پہلو ہیں. نمبر ایک, سیاسی سطح پر سیکولرزم, انسانی حاکمیت, خدا کی حاکمیت کا قلادہ گردن سے اتار کے پھینک دیا گیا. اس روئے ارضی پر اللہ کے خلاف اتنی بڑی بغاوت کبھی پوری تاریخ میں نہیں ہوئی. دین کا, مذہب کا, آسمانی ہدایت کا کوئی تعلق نہیں ہے ریاست اور اجتماعی معاملات سے. نمبر دو, پورا معاشی نظام سود اور جوئے اس کے تانے بانے کے اوپر, حرام ترین شے سود اور شراب کے متوازی حرام شے جوا. قرآن مجید میں دو جگہ شراب اور جوئے کا ساتھ ساتھ ذکر آیا. ان کا تانا بانا ہے پورا ہمارا اس وقت کا معاشی نظام, پوری دنیا کا. نمبر تین, شرم و حیا, عفت و عصمت, خاندانی ادارے کا استحکام, یہ اب قصہ پارینہ ہے. کچھ اس کے بقایا جات ابھی موجود ہیں عالم اسلام میں, ابھی کچھ نہ کچھ ہیں, لیکن بڑی تیزی کے ساتھ پوری عالمی ایک تحریک کی شکل میں عالم اسلام کے اوپر ایک حملہ ہے کہ یہاں بھی بات وہی ہو جائے کہ جو یورپ میں اور امریکہ میں ہو چکی ہے. تیسری سطح میں نے عرض کی تھی کہ اس میں جو اصل موٹیویٹنگ فورسز ہیں وہ کون سی ہیں, غیر مرئی انویزیبل عالم میں ابلیس لعین ہے, عزازیل, اور اس کی ذریت معنوی بھی ہے اور سلمی بھی ہے. انہ یراکم ہوا و قبیل ہو من حیث لا ترونہم, وہ تم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور تمہیں تاکتے ہیں, وہ بھی اور اس کے قبیل کے جو اس کے جنات ہیں, شیاطین جن, تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں اور تاکتے ہیں تمہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. یہ انویزیبل, لیکن ویزیبل دنیا میں, مرئی دنیا میں یہود اس کا سب سے بڑا ایجنٹ اور اعلی کار بن چکا ہے. اور یہ یہود جو ہے یہ اس وقت پورے عالم عیسائیت کو فتح کر چکے ہیں. کبھی ان میں اور عیسائیوں میں بڑی شدید دشمنی تھی, بڑی شدید دشمنی تھی, لیکن گیو دی ڈیول ہز ڈیو, یہ ماننا پڑتا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے اور بڑی چال بازیوں سے, بڑی ریشہ دوانیوں سے, بڑی سازشی انداز میں رفتہ 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 عیسائیت کو فتح کر لیا. اب عیسائی صرف ان کے معاون نہیں ہے, محکوم ہے. تھوڑا سا فرق جو ہے, عالم عیسائیت اس پر تو متفق ہے کہ جو ارض مقدس ہے فلسطین, اس کو مسلمانوں کی نجاست سے پاک کر دیا جائے. جیسے ہندوستان میں بی جے پی, وشوا ہندو پریشد, یہ سب کیا کہتے ہیں کہ بھارت کی پوتر دھرتی کو مسلمانوں کی نجاست اور گندگی سے پاک کرنا ہے. البتہ کچھ عیسائیوں کا, یورپی عیسائیوں کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر وہ عیسائی مملکت قائم کریں, اسی لیے کروسیڈ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے چھ صلیبی جنگیں پہلی ہوئی تھی, اب یہ آخری دی فائنل کروسیڈ. وہ میں نے آپ کو ایک نقشہ بھی دکھایا تھا ایک مضمون میں جو شائع ہوا, تاکہ یہاں جیسے ایسٹ تیمور میں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم ہوئی, فلسطین میں بھی رومن کیتھولک حکومت قائم ہو جائے. جبکہ پروٹیسٹنٹس عیسائی جو ہے وہ اس کے برعکس چاہتے ہیں کہ یہود کا گریٹر اسرائیل قائم ہو, ان کا تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو, اس میں تھرون آف ڈیوڈ لا کر نصب کیا جائے تب حسرت مسیح کا نزول ہوگا. تو فرق صرف اتنا ہے. باقی مسلمانوں کا یہاں سے عمل دخل ختم کرنا یہ پورے عالم عیسائیت کا متفق علیہ مسئلہ ہے. یہ ہیں حالات. اب ان حالات میں سوچئے اسلام کی نشت ثانیہ, اسلام کے غلبے کا دور ثانی, غلبہ دین حق کا دور ثانی ان امیجنیبل سی شے ہے, ناقابل تصور. اگینسٹ دیز ہیوی آڈس عالمی تہذیب جس کے پھندے میں ہم خود گرفتار ہیں, وہی مادیت اباحیت دنیویت, بس دنیا ہی مقصود و مطلوب ہے. اس اعتبار سے سوچئے اس تہذیب کا تختہ الٹ کر خدا پرستی, آخرت طلبی, آسمانی شریعت کی پابندی, اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام اور حلال پر اتفاق کرنا, یہ کوئی آسان کام ہے؟ بہت مشکل, بہت مشکل, بہت مشکل, بلکہ تقریباً محال, تقریباً ناممکن. لیکن خبر دی گئی ہے کہ ایسا ہوگا, لازماً ہوگا. ہمارا ایمان ہے محمد الرسول اللہ الصادق المصدوق, وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے. پہلے تو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا قرآن مجید میں جب تین جگہ یہ الفاظ آئے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ دین حق کو غالب کرے, اور اگرچہ یہ یہودی تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونک سے بجھا دیں لیکن اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا, اور سورہ سبا میں فرمایا اللہ نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اس سورہ کبریٰ کو جوڑ لیجئے تو نتیجہ کیا نکلا, کل عالم عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے گا. آج میں دوسرے مقام سے آیات لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ سورہ انبیاء کی آخری آیات ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں ذکر کے بعد, یاد دہانی کے بعد, تذکیر کے بعد, اللہ تعالی پر ایمان کی تاکید کے بعد کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اب اس کا ایک مفہوم تو یہ لیا گیا, وہ بھی صحیح ہے, کہ یہاں مراد جو ہے جنت ارضی ہے, ارض جنت, جنت کی سرزمین جو ہے اس کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے. لیکن یہ مفہوم بھی ہے کہ بالآخر وہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تھا زمین کی خلافت کے لیے, تو کل روئے زمین پر اللہ کی خلافت کا نظام قائم ہو کر رہے گا, اور پوری دنیا کی حکومت اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں ہوگی. وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, یعنی وہ چیزیں پہلے میں نے آپ کو قرآن کے حوالے سے بتائی, وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَيَعْمَلُ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قرآن ثابت کر رہا ہے وہی بات دوسرے انداز میں کہ یہ صرف ہم نے قرآن ہی میں نہیں کہا, اب تو زبور میں لکھ چکے ہیں. قرآن کے نزول سے 1600 برس قبل زبور میں ہم یہ طے کر چکے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی تقریباً 1000 قبل مسیح, اور حضور کی بعثت ہوئی 610 مسیح عیسوی سن میں, تو 1600 برس ہو گئے. 1600 برس پہلے میں طے کر دیا تھا ہم نے, لمبا یعنی سہائی باد صالحون, اس زمین کے بالآخر وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, اور اس میں یہ ایک بلاغ ہے, تبلیغ ہے, اتمام حجت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہماری عبادت، ہماری اطاعت، ہماری فرما برداری، ہماری پرستش کو اختیار کر لے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما. یہ ہمارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. وہ رحمت خداوندی کا ظہور جو حضور کی شکل میں ہوا، جب تک وہ گلوبل نہیں ہوگی، یہ دنیا گلوبلائزیشن کے دور سے گزر رہی نا، گلوبلائزیشن تو ہونی ہے یا باطل کی یا حق کی، گلوبلائزیشن از افیکٹ، وہ تو ہوگا. دنیا سکڑ چکی ہے، سمٹ چکی ہے، ایک گلوبل ویلج کی شکل اختیار کر چکی ہے. اب باطل بھی ہوگا تو وہ محدود نہیں رہے گا، چند ملکوں میں رہے نہیں، پوری دنیا میں جائے گا. اور حق بھی آئے گا تو محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری دنیا پر غالب ہو. عالمین کا ترجمہ تمام جہانوں کے لیے بھی کیا جاتا ہے، لیکن ایک قاعدہ عربی زبان میں ہے کہ ظرف کی جمع سے مظروف کی جمع مراد لی جاتی ہے. اس عالم میں رہنے والے، اس عالم میں تمام رہنے والوں کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اے نبی آپ کو. اور اس کا ظہور اسی وقت ہوگا جب کل ارض، کل روئے ارض پر اللہ کا دین وہ نافذ ہو جائے، قائم ہو جائے. یہ تو قرآن مجید کی گواہیاں ہو گئی، باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ کتاب چاہ مجھے تو پھر یاد نہیں رہا کہ آج یہاں میں لاتا، لیکن میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. حضور نے اپنے دور سے لے کر اور قیامت تک کے پانچ ادوار کا ذکر کر دیا. مسند احمد کی روایت ہے رحمت اللہ علیہ، اور نعمان ابن بشیر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا تکون نبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، دیکھو مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے، یعنی میں موجود رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ نبوت کو اٹھا لے گا جب چاہے گا، یعنی میرا وصال انتقال ہو جائے گا، ایک دور ختم. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور ہوگا خلافت علی منہاج النبوہ کا، نبوت کے نقش قدم پر خلافت بالکل جڑی ہوئی خلافت راشدہ. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اس کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا. ثم تکون ملکاً عاضاً، پھر آئے گا ایک دور کاٹ کھانے والی ملوکیت، ظالم جابر. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع. ثم تکون ملکاً جبریاً، پھر آئے گا بادشاہت، غلامی والی بادشاہت کا دور. اب دیکھیے یہ دو بادشاہتیں ہو گئی، ایک بادشاہت جبکہ بادشاہ مسلمان تھے، وہ خلافت علی منہاج النبوت نہیں تھی، چاہے بنو امیہ کے خلفاء ہو، چاہے بنو عباس کے، چاہے اس کے بعد پھر ترک خلفاء ہو، وہ بادشاہت تھی اور ظالم بھی تھی حکومت. تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، بہت مفصل میں نے ان موضوعات پر خطاب کیے ہوئے. پھر ہم پر ایک دور آ گیا کہ بادشاہت غیروں کی، ملکہ وکٹوریا، ہم اس کے غلام ہو گئے. کوئی پرتگال کی ملکہ کے غلام ہو گئے، بادشاہ کے غلام ہو گئے، کوئی اسپین کے غلام ہو گئے، کوئی اٹلی کے غلام ہو گئے، کوئی فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے. یہ دور تھا ملکاً جبریاً. حضور نے فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ہٹ جائے گا. ایک درجے میں تو یہ ہٹ گیا ہے کیونکہ پوری دنیا سے کلونیل رول ختم ہو چکا، انگریز گیا، فرانسیسی گئے، اطالوی گئے، پرتگیزی گئے، بلندیزی گئے، سب گئے، ہسپانوی گئے. لیکن ایک دوسری شکل میں ابھی موجود ہے، تہذیبی طور پر ابھی ہم ان کے شکنجے میں ہیں. وہ جو تہذیب انہوں نے ہمیں دی تھی، وہی سیکولرزم، وہی سود اور جوا، اور وہی بے شرمی بے حیائی عفت و عصمت کا تار تار ابھی اس کے شکنجے میں ہے. اور نمبر دو, جیسے براہ راست حکومت کا پردہ ہٹا مالیاتی حکومت قائم ہو گئی. اس وقت مالیاتی شکنجے میں ہمیں کسا ہوا ہے مغرب نے, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, گلوبلائزیشن, یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ملٹی نیشنلز کی حکومت. لیکن اب اس میں جو خوشخبری ہے کہ یہ دور نہیں رہے گا, یہ بھی ختم ہوگا جب اللہ چاہے گا. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوۃ, پھر دوبارہ دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوۃ کا. یہ خوشخبری ہے, وہ دور آ کر رہے گا. یہ خبر دی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس پر ہمارا یقین اور ایمان لازم ہے. اچھا, اب جو یہ خلافت آئے گا تو اس کی وسعت کیا ہوگی؟ حضرت صوبان فرماتے ہیں, اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے, کہ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض, اللہ نے ساری زمین کو لپیٹ کر سکیڑ کر مجھے دکھا دیا. اب یہ بھول جائیے کہ کیسے دکھا دیا, گول زمین کیسے لپٹ گئی. یہ اللہ کے معاملات ہیں, اور اللہ اپنے نبیوں کو جو مشاہدات کراتا ہے وہ ہمارے مشاہدات کے ذریعے نہیں ہوتے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, انبیاء کا معاملہ اور ہے. معراج حضور کی, وہ ہمارے حساب کتاب میں تو نہیں آتی, لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ پوری زمین کو لپیٹ کر اللہ نے مجھے دکھا دیا. فرائے تو مشارے کہا وہ مغارے بہا, میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے, مغرب بھی دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي يَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِ عَلِي مِنْهَا, سن لو, میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے. اگلی حدیث مقداد بن الاسود کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی مسند احمد کی ہے رحمت اللہ علیہ. حضور نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا بدر الا ادخله الله كلمة الاسلام, اس روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا, نہ کوئی خیمہ رہے گا. یہ جو بدو لوگ ہوتے ہیں یا جو اپنے خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں, ان کے خیمے ہوتے ہیں, یہاں سے اکھاڑا وہاں لگا لیے. تو دو ہی طرح کی دنیا میں آبادیاں, سیٹلڈ اور نومیڈک نومیڈز, دونوں کو آپ نے کور کر لیا. لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر, زمین پر, زمین کی پیٹھ پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا, نہ کوئی خیمہ رہے گا. الا ادخله الله كلمة الاسلام, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا دین کا, اسلام کا کلمہ داخل کرتے ہیں. ذرا طویل اس حدیث میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں, لیکن اس وقت میں اس سے زیادہ نہیں بیان کرنا چاہتا. تو یہ ہونا ہے, اور بظاہر ظاہر بات ہے کہ تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے حالات میں. تو کم سے کم یہ نتیجہ تو نکلتا ہے کہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اسے آسان سمجھنے والے جو ہیں وہ بہت بڑے مغالطے میں. میں بیان کر چکا ہوں, انبیاء میں سے صرف حضور کے دستے مبارک سے ہوا, اور دوسری مرتبہ ہونا ہے حضور کی امت کے ذریعے سے, اگرچہ حالات بالکل ناممکن کا نقشہ پیش کر رہے ہیں. اس کی ایک جو اللہ تعالی نے شکل پیدا فرما دی ہے وہ بڑی عجیب ہے. حضور کے 23 برس میں کامل انقلاب کو اللہ تعالی نے پھیلا دیا کہ آئندہ جو یہ ہوگا تو ایک نسل میں نہیں ہوگا, کئی نسلوں میں جا کر مکمل ہوگا. اس کی طرف بڑے لطیف اشارے ہیں. سورہ مدثر میں حضور کی بعثت کے بارے میں, اور سورہ مدثر وہ سورت ہے جس کے شروع میں وہ آیات ہے کہ جن سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اسی میں فرمایا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم من يتقدم او يتاخر. حضور کے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 600 برس ہیں جس میں کوئی نبی نہیں آیا دنیا میں، اور نبوت کی تعلیمات تقریباً دنیا سے ناپید ہو گئی تھی. بس یہ کہہ سکتے ہیں جیسے چاند کی ہلکی سی روشنی ہوتی ہے، کلا والقمر، قسم ہے چاند کی، کہاں سورج کی روشنی کہاں چاند کی روشنی. تو یہ جو روشنی کچھ رہ گئی تھی، آخر تھے احبار اور رہبان مسیحیوں کے موجود تھے، آخر تھا وہ بحیرہ راہب جس نے کہ حضور کو بچپن میں پہچان لیا تھا، وہ راہب بھی تھا جس نے حضرت سلمان فارسی کو راستہ بتایا تھا کہ جنوب کی سرزمین میں، کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبوت کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، گو اینڈ ٹرائی یور لک، جاؤ اپنی قسمت آزمائی کرو. تھے نا ورقا ابن نوفل نے کیسے حضور کی فوراً تصدیق کر دی تھی. تو کچھ اثرات تھے، لیکن یہ ایسی ان سے چاند کی روشنی ہوتی. کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑے اور روانہ ہو جائے، چلنے کو اب فلک سے تاروں کا کارواں ہے، اب جا رہا ہے کارواں واپس، رات اپنا بستر لپیٹ رہی ہے. صبح اذا اسفر، اور جب سورج جو ہے وہ بالکل روشن کر دیتا ہے روح عرصی کو، صبح جب کہ وہ روشن ہو جاتی ہے. اب سورج کے طلوع میں اور پورے عالم کے روشن ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بہت کم. یہ ہے بعثت محمدی کا معاملہ. انہا لاحدی الکبر، یہ رسول، یہ محمد کی بعثت جو ہے، یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. لاحدی الکبر نذیرا للبشر، تمام انسانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے. یہاں بھی وہ بات موجود ہے، کسی عرب کے لیے نہیں، نذیرا للعرب نہیں ہے، للبشر. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. یہ تو شان تھی اسلام کا جو آغاز ہوا محمد الرسول اللہ سے. آغاز تو حضرت آدم سے ہے، لیکن وہ اسلام جس کو آج دنیا جانتی ہے اسلام، اس کا آغاز حضور سے ہوا. اب جو دوبارہ ہونا ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ انشقاق میں. فلا اقسم بالشفق، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو صرف ایک لالی سی رہ جاتی ہے، یہ شفق ہے. آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اسلام کا سورج غروب ہو چکا ہے. حضور نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا فیعود کما بدا فتوبا للغربا. اسلام کا آغاز ہوا تھا تو اس کیفیت میں کہ وہ اجنبی تھا، دنیا اس کو جانتی نہیں تھی، پہچانتی نہیں تھی، بڑی مشکل سے ایک ایک کر کے مانا ہے. 10 سال میں بمشکل 100 آدمی حضور کے پاس آئے ہیں آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے. اب اس کے بعد غلبہ ہو گیا اسلام کا، تو سب طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں، لیکن ان قریب اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا. مسلمان تو ہوں گے، ان کی حکومتیں ہوں گی، ہارون الرشید اور مامون الرشید ہوں گے، اسلام نہیں ہوگا. خلافت راشدہ کے بعد اسلام ایک نظام کی حیثیت سے، اسلامی ریاست ختم ہو جائے، ملوکیت کا آغاز ہو جائے. تو جو لوگ اس اجنبیت کے دور میں اسلام کے دامن سے وابستہ رہے ان کے لیے توبہ تہنیت ہے، مبارکباد ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں دیکھیں اور لوگ کہیں یہ دقیانوسی ہیں، یہ مجنون ہیں، پاگل ہیں، انہیں دنیا کی خبر نہیں، یہ اپنے نفع اور نقصان سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں. تو یہ جان لیجئے کہ یہ نقشہ ہے کیسے ہوگا. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اور رات کی قسم ہے اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، تاریکی، روشنی ختم، اندھیرا۔ تو ہدایت خداوندی دنیا سے اسی طرح غائب ہو چکی ہے اس وقت، جیسے کہ رات کے وقت اندھیرا آ جاتا ہے روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے بتا دیا گلوبل سویلائزیشن ہے، گلوبل پوری دنیا، واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ بھر جائے، پورا ہو جائے۔ بہت لطیف ہے یہ مقام، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، اے مسلمانوں تم آگے بڑھو گے، اونچے چڑھو گے درجہ بدرجہ، ایک چھلانگ میں یہ کام نہیں ہوگا، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہو گیا۔ اس میں تو ایک ایک کر کے سیڑھی چڑھنی پڑے گی۔ اب دیکھیے کس قدر اس کے اندر بلاغت فصاحت ہے۔ چاند بھرتا ہے 14 دنوں میں، 14ویں کا چاند بھرا ہوا، 14 صدیاں ہو چکی ہیں اسلام کو۔ آپ اس میں کہہ دیجئے کہ پہلی صدی تو اسلام کی تھی، حضور کی بعثت، خلافت راشدہ، تو 13 صدیاں بیت چکی ہیں اس تاریکی کے دور میں، لیکن رفتہ 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 ہدایت بھی آ رہی ہے، خاص طور پر پچھلے 400 سالوں سے، اور خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند میں، جہاں اس سے پہلے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہاں کی تاریکیوں کو کافور کیا، ختم کیا۔ پھر شاہ ولی اللہ دہلوی، جنہوں نے قرآن مجید کو کھولا اور قوم کو اس کی طرف دعوت دی۔ پھر سید احمد بریلوی، جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا چیپٹر دوبارہ کھولا۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن نصیر مالٹا۔ یہ 4 صدیوں کا جو تجدیدی کارنامہ ہے، یہ بر عظیم پاک و ہند میں ہوا۔ اس سے پہلا سارا معاملہ جو مجددین کا تھا وہ عالم عرب میں تھا، عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو جائیے، پھر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، سب کے سب وہی تھے۔ یہ رفتہ رفتہ ہو کر 14 صدیوں میں یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ پھر اسلام کے احیاء کی کوشش شروع ہوئی ہے۔ یہ نوٹ کیجئے، مجددین کا کام صرف یہ تھا کہ اسلام کی تجدید ہو جائے، ان کا کام تھا کہ حفاظت کریں دین کی، دین میں جو بدعات آ گئی ہیں ان کو تراش دیں، دین کے اوپر جو گردہ آ گیا، جیسے آئینے کے اوپر گردہ آ گیا، اسے جھاڑ دیں تاکہ آئینہ صاف شفاف ہو جائے، ادھر ادھر سے چیزیں آ کر شامل ہو گئی ہیں، جو توہمات آ گئے ہیں، بدعات آ گئی ہیں، رسومات، ان سب کو صاف کر دیں، اسلام کو دوبارہ نافذ کرنا، یہ اور شے ہے، یہ احیاء اسلام ہے، تجدید اور شے ہے۔ تجدید اصلاً آپ علمی کام ہے کہ علمی اعتبار سے اسلام کی تعلیمات کو محفوظ رکھا جائے، جو گرد و غبار وقت جو وقتاً فوقتاً آ جائے اس سے اس کو صاف کر دیا جائے، تازہ کر دیا جائے، اور احیاء اس کو دوبارہ زندہ کرنا، کھڑا کرنا، اقامت الدین۔ اس احیائی عمل کا آغاز ہوا ہے 14ویں صدی ہجری میں، اور خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند میں۔ علامہ اقبال نے پہلے اس تصور کی نفی کی، اسلام مذہب نہیں ہے، صرف نماز روزہ اور عقائد کا دین نہیں ہے، اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ اور وہ بہت بڑے فلسفی تھے، عام آدمی یہ بات کہتا تو لوگ سمجھتے کہ ایسے ہی کوئی مولویانہ راز کہہ رہا ہے، اقبال کہہ رہا تھا، مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالا ہوا شخص، اور قرآن کی طرف دعوت دیے، پلٹو قرآن کی طرف، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اس کے ساتھ پھر ابو الکلام آزاد اٹھا، قرآن کا داعی بن کر آیا، ایک غلغلہ پورے ہندوستان کے اندر قرآن کی تعلیمات کا اس نے پیدا کر دیا۔ اور جماعت بنائی حزب اللہ بیعت کی بنیاد. لیکن ہمارے وہ علماء جن کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف عقائد اور عبادات کا رسومات کا مجموعہ بن چکا تھا، وہ اس کے راستے کی رکاوٹ بن گئے. لہذا بستر لپیٹا اس نے اور کانگریس میں شامل ہو گئے. اس کی باقی زندگی جو ہے وہ صرف وطن کی آزادی کی جد و جہد ہے جو کانگریس کے رکن ہونے کی حیثیت سے اس نے کی، لیکن ایک سور پھونک گیا تھا. اس سور کی سدائے بازگشت مولانا مودودی اٹھے اور جماعت اسلامی قائم کی انہوں نے. لیکن جماعت اسلامی پاکستان بننے کے بعد کچھ اقتدار کے چھیچڑے ایسے نظر آئے، انتخابات کے میدان کی طرف چلے گئے اور منزل کھوٹی کر لی. اب پانچویں در حقیقت یوں سمجھیے اقبال ابو الکلام ابو العلیٰ، چوتھی نسل میں میں ہوں. قرآن مجید کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے جو کام میں نے کیا ہے، انجمن خدام القرآن، رجوع القرآن کورس، امریکہ سے چل کر نوجوان آئے ہیں اس کورس میں شامل ہوئے، ایک ایک سال اب ہم نے 9 مہینے کا کر دیا ہے، قرآن اکیڈمیز، قرآن کالج، سب سے بڑھ کر تراوی کے ساتھ پورے قرآن کا ترجمہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. درس قرآن ہفتے وار 500-500, 600-600 آدمی اس پہ شریک ہوتا تھا. نہ کوئی اختلافی مسئلہ، نہ کوئی فرقے واریت، نہ کوئی سیاسی نعرے بازی، آتے تھے لوگ. ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم ہوئی تھی، جب میرا ہفتے وار درس ہوتا تھا مسجد شہداء میں تو 700 کتابیں تقسیم ہوئی تھی، 700 افراد درس میں تھے. اب بھی میں ان دنوں کراچی جاتا رہا ہوں تو 1000 سے زائد مرد اور 500 کے قریب لگ بھگ خواتین وہاں درس قرآن کے لیے جمع ہوتی تھی. یہ قرآن مجید کی دعوت کا غلغلہ جو بلند ہوا. اب میرے کیسٹس، ویڈیو کیسٹس، آڈیو کیسٹس، اے آر وائی پر مسلسل دورہ ترجمہ قرآن چل رہا ہے. نہ معلوم کہاں کہاں سے مجھے فون آتے ہیں، ای میل آتے ہیں، خط آتے ہیں. یہ معاملات لترکبن طبقاً ان طبقا، پھر تنظیم میں نے قائم کی، پھر بیعت کی بنیاد پر، اور اسے قائم ہوئے ہوئے اب 27 برس ہو گیا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تنظیم چلا کر دکھائی بیعت کے اصولوں پر. یہ نہیں کہ بیعت ہے تو گمسم ہو جائیں لوگ، چشم بندو گوش بندو ہوش بند، نہیں. علی بصیرت انا ومن اتبعنی، علی وجہ البصیرت ساتھ چلنے والے. اب دیکھیے اسلام کا جو بھی معاملہ ہوگا، ہونا ہے، اس کے 2 مرحلے ہیں جو میں نے سمجھے ہیں احادیث نبویہ علیہ الصلوۃ والسلام پر. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دنیا کے ایک خطے میں جس کے بارے میں حدیث رہنمائی کرتی ہے کہ وہ عرب سے مشرق کی طرف ہوگا، اسلامی انقلاب آئے گا اور ایک ٹھیٹھ اسلامی ریاست قائم ہوگی. لیکن یہ کام ہوگا خالص علی منہاج النبوہ، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن تبھی آئے گی جبکہ امتحانوں کی ان بھٹیوں میں سے گزر چکیں گے جیسے کہ صحابہ کرام گزرے تھے. تن من دھن اپنا سب کچھ لگا دیں، پھر اللہ سے دعا کریں تو اللہ مدد بھیجتا ہے، لیکن کسی معجزے کا ظہور نہیں ہوگا. محنت، مشقت، ایثار، قربانی، تن من دھن لگانا، جانے دینا، اس سے ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوتا. وعظوں سے نہیں ہوگا، تقریروں سے نہیں ہوگا، جد و جہد سے ہوگا. ہونا ہے لازمن، نصرت خداوندی آئے گی، لیکن آئے گی اپنی شرط کے ساتھ. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا، اس انقلاب کی توسیع پوری دنیا میں. یہ مرحلہ جو ہے 2 عظیم شخصیتوں کے ذریعے سے وجود میں آئے گا. پہلے ہیں امام مہدی جو میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری کے مجدد ہوں گے، جیسے 14 مجدد پہلے آ چکے ہیں 15ویں صدی کے مجدد کی حیثیت سے حضرت مہدی آئے، اور میرے حساب میں ان کا زمانہ اب دور نہیں ہے. ان کے دست مبارک سے عرب میں بھی اب اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. لیکن دیکھیے حدیث میں یہ خبر دی گئی ہے، ان کی حکومت عرب میں قائم کرنے کے لیے فوجیں آئیں گی ایک مشرقی ملک سے. یہ حدیثیں بھی اس کتابچے میں ہیں. یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن الحارث سے رضی اللہ تعالی عنہ، جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے. وجہ کیا ہے؟ عرب بحیثیت مجموعی بہت کمزور ہو چکے ہیں، دولت کی فراوانی نے انہیں کھوکھلا کر دیا، آرام کوشی اور عیاشی اور ہر طرح کی خباستیں ان میں عام ہو چکی ہیں، کھوکھلے ہو چکے. تو اگرچہ مہدی کا ظہور وہی ہوگا، لیکن ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں اس ملک سے آئیں گی کہ جہاں پہلے اسلامی انقلاب آ چکا ہوگا، جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان مل کر وہ علاقہ بنتا ہے جہاں پہ انقلاب آئے گا. اگرچہ کوئی اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے، لیکن ہوگا، مجھے اس کا یقین ہے ان احادیث نبویہ کی روشنی. اللہ کے ہاتھ میں ہے، کب اللہ لوگوں کے دلوں کو کدھر موڑ دے اس کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں. پھر حضرت مہدی کا مقابلہ ہوگا مغربی قوتوں کے ساتھ، الملحمۃ العظمیٰ، عربوں کی بہت پٹائی ہوگی، بہت پٹائی ہوگی، بہت پٹائی ہوگی، ہولوکاسٹ. یہ تمام عرب ممالک نکل جائیں گے اور ان پر قبضہ ہوگا ان مسیحی افواج کا، جو حدیث کے مبارک کے مطابق 80 جھنڈے لے کر عالم عرب پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، لگ بھگ 10 لاکھ فوج کے ساتھ. 3-3, 4-4 لاکھ تو یہ عراق کی مار میں جھونک چکے ہیں، پہلی جنگ جو تھی اور اب بھی تھی، 10 لاکھ کون سی بڑی بات ہے ان کے لیے؟ ابھی تو صرف امریکہ ہی میدان میں آیا ہے اور کچھ برطانیہ تھوڑا سا آیا ہے، باقی یہ کہ پورا یورپ بھی جب ہوگا تو 80 جھنڈے بھی ہوں گے اور 10 لاکھ کی نفری بھی ہوگی. وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر حضرت مہدی کو مدد ملے گی، معجزانہ طور. اور پھر آخری مارکہ جو ہوگا یہود کے ساتھ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے، ان کا نزول ہوگا، اور وہ جو یہودیوں کا لیڈر اس وقت ہوگا مسیح الدجال، اس کو حضرت مسیح قتل کریں گے. اور وہ سراپا معجزہ تھے، ان کی پیدائش معجزہ، ان کی پوری زندگی معجزہ، مردہ کو زندہ کر دینے کا معجزہ اللہ نے انہیں دیا، قم باذن اللہ، اور مردہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا، قبر میں سے نکل آیا، خلق حیات کا معجزہ انہیں عطا فرمایا، گارے کا پرندہ بنایا، پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ بن گیا. وہ معجزہ ہے مجسم، ان کے ذریعے سے پھر یہودیوں کا آخری خاتمہ ہوگا، اس لیے کہ وہی یہودیوں کی طرف بھیجے گئے رسول تھے، رسولا الى بنی اسرائیل، ازرو قرآن حضرت مسیح علیہ السلام تھے، اور انہوں نے نہیں مانا تھا، لہذا وہ مستحق ہو چکے تھے عذاب استیصال کے. اللہ نے ذرا ڈیفر کیا، 2000 سال کی مہلت انہیں دے دی، اور اپنے خاص فضل و کرم سے ایک موقع بھی دیا جب حضور کی بعثت ہوئی ہے 600 برس بعد، کہ اے یہودیو عسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اب بھی موقع ہے، محمد کے دامن میں آ جاؤ تم عذاب سے بچ جاؤ گے. لیکن اگر تمہاری وہی روش تھی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم نے پہلے بھی یہی رکھی اور اب بھی رکھو گے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر وہی معاملہ کرو گے تو ہم بھی پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو پہلے کرتے رہے، جو نبوکدنضر کے ہاتھوں ہم نے کیا تم پر، اور جو ٹائٹس روبی کے ہاتھوں کیا تم پر، وہ سب کچھ ہوگا تم پر، اور جو جرمنوں کے ہاتھ میں ہوا پچھلی صدی کے اندر. یہ صورت حال ہے کہ جو انشاءاللہ پیش آئے گی. لیکن اب سوال یہ ہے، میں بہت مرتبہ تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ مشیت ازدی میں یہ خطہ چن لیا گیا ہے اس کام کے لیے. ہواجتباکم، اے پاکستان کے مسلمانوں فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. اس کے شواہد بہت بیان کرتا رہا ہوں، 400 سال کی تجدیدی مسائل ساری اس کے اثرات یہی ہیں نا. پھر تحریک خلافت صرف ہندوستان میں چلی، عورتوں کا ہی نہیں چلی، پھر پاکستان کی تحریک اسلام کے نام پر چلی، باقی پورے عالم اسلام میں انہوں نے نسلی یا لسانی عصبیتوں کے اوپر تحریک چلائی، اسلام کے نام تو کہیں نہیں لیا. پھر معجزے کے طور پر پاکستان قائم ہوا، اور 27ویں شب کو نازل ہوا جس شب میں کہ قرآن نازل ہوا. پھر یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، گویا کہ ہم نے دنیا میں بغاوت کر دی ہے. تم کہتے ہو کہ اللہ کا کوئی تعلق نہیں، حاکم ہم خود ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم حاکمیت کے مدعی نہیں ہیں، حاکم اللہ ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو. یہ اعلان تو ہمارے دستور میں ہے، دنیا کا واحد ملک ہے جس میں یہ اعلان ہے، اگرچہ اس پر عمل نہیں ہے. یہ ایسی ہے جیسے میں اور آپ بھی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، وہی حال ہمارے اس پاکستان کا ہے. لیکن واحد ملک ہے جس نے اپنے دستور میں یہ ثبت کر دیا ہے کہ حاکمیت اللہ کی، ہماری نہیں. یہ جو اس اسلام کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جذبہ کافی ہے، امنگ کافی ہے. یہ جو تحریکیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، ویسے تو پوری دنیا میں اٹھی ہیں، مسجومی انڈونیشیا میں اور فدائین ایران میں اور الاخوان المسلمون، ایک خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو کام ہوا ہے، جذبہ ہے لوگوں کے اندر، امنگ ہے. میں نے ثبوت 2 عرض کیے تھے آپ کے سامنے، دشمن خود ڈر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر انہیں کچھ نظر آ رہا ہے، ہم اپنے حالات سے اتنے باخبر خود نہیں ہیں جتنا کہ ہمارا دشمن باخبر ہے. تو وہ جو اسلامی فنڈامنٹلزم اور جہادی تحریکیں، ان سے ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے، اس لیے کہ کوئی غیر مسلم مرنے کو تیار نہیں. 30-35 آدمی مرے ہیں ابھی، جو جنگ کے خاتمے کے بعد عراق میں، اب جو گوریلا جنگ شروع ہو گئی ہے، 30-35 امریکن مرے ہیں، اور شور مچ گیا ہے، بلاؤ واپس ہماری فوج کو، بلاؤ واپس، اور یہاں لا کر کرائے کے سپاہی رکھو، پاکستانی تمہارے پاس نہیں ہے، دو ان کو پیسے، مارو ڈالر ان کے سروں کے اندر، بلاؤ وہ یہاں پر ہمارا کام کرے، ہمارے بچے کیوں مرے؟ سستا خون موجود ہے، سستی لیبر ہماری ہے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے آج، جس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے مغرب، بغیر امیگریشن کے. وہ اس لیے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، لوگ آ رہے ہیں، وہاں انگریز، یورپین، امریکن کام کرے گا تو وہ لے گا $10 پر آور، اور ان کو بیچاروں کو $2 بھی دے دیں گے تو کام کریں گے صبح سے لے کے رات تک. یا میکسیکنز اور یا پاکستانی، انڈو پاکستانی، عرب بھی، بہرحال یہ دوسری بات ہو جائے گی. اس کے جو 2 رد عمل ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں وہ غلط ہیں، نوٹ کر لیجئے اچھی طرح، بہت غلط ہے. ایک تو جو کچھ ہمیں پٹیاں پڑھا گیا ہے انگریز یا کوئی اور، فرانسیسی اور فلاں اور فلاں، جو ہماری گھٹی میں ڈال گئے ہیں، الیکشن کے ذریعے سے اسلام آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. الیکشن کے ذریعے سے حضور انقلاب برپا کر سکتے تھے؟ یہ تو خیر بہت دور کی بات ہو جائے گی. یہ خمینی صاحب برسر اقتدار الیکشن کے ذریعے آ سکتے تھے، جو اس تہذیب کو اندر سے جا کر دیکھ چکا تھا، جس کے بارے میں خود وہ کہتا ہے اقبال کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وہ کہتا ہے الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خود آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اور ان گندے انڈوں سے توقع ہو رہی ہے کہ اسلام آ جائے. جتنے ووٹ استفا مل گئے تھے اس کا تصور کوئی نہیں تھا مذہبی جماعتوں کو، یہ شہدائے افغانستان کے خون کا صدقہ تھا جو انہیں ملا ہے. اور کیا ہو رہا ہے اب تک؟ بدزل ہو رہے ہیں لوگ. کیا کیا تم نے اب تک؟ کیا کر سکے ہو تم؟ اس سے حاصل کیا ہوا ہے؟ وہ ساری شورا شوری بھی ختم. مشرف کے باہر جو امریکہ جانے سے پہلے تو معلوم ہوتا تھا کہ بس اب فضا پھٹی کے پھٹی، یا اسمبلیاں برخاست ہو جائیں گی یا یہ لوگ استعفے دے کے باہر آ جائیں گے. جب سے وہ واپس آیا معلوم ہوتا وہ تو فضا ہی بیٹھ گئی. وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہندوستان یاترا پر چلے گئے. کہا یہ کہ میدان جنگ یہ تھا، اب قاضی صاحب کے بھی کوئی تند و تیز بیانات نہیں آ رہے، پتا نہیں کیا ہوا ہے اندر خانے، کیا ہوا واللہ عالم. دنیا جو کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے، میں تو نہ تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس کی تکذیب کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. لیکن فضا کے اندر ایک تبدیلی تو ہے. نمبر دو جو کام کیا گیا ہے بہت غلط، بہت غلط، بہت غلط. میں کسی کے خلوص کے خلاف بات نہیں کر رہا، طریقہ غلط، وہ دہشت گردی کا طریقہ ہے. اسامہ ابن لادن ہوں یا ان کے ساتھی ہوں، القاعدہ والے ہوں یا جہادی تہذیب تنظیمیں ہوں، جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ علاج نہیں ہے ہمارے مرض کا. اس کا جواز ہے یا نہیں یہ علیحدہ بات ہے، کوئی شے جائز ہے لیکن اس مرض کا علاج ہے یا نہیں ہے، یہ بات تو سوال یہ ہے. یہ اس علاج کا، اس مرض کا علاج نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا؟ بہت بڑا کارنامہ کیا، یو ایس ایس کول کے اندر جا کر ایک بارود سے بھری ہوئی کشتی ٹکرا دی، اس میں ایک شگاف پڑ گیا، 30-35 امریکی مر گئے. تو امریکہ کی صحت پر کوئی برا اثر پڑا اس سے؟ ہاتھی کو کوئی چیونٹی کاٹ لے تو کیا ہوگا اس سے؟ ہاتھی بالی میں جا کر آپ نے ایک اڑا دیا بے شمار، وہ تو خیر لوگ تو کہتے ہیں بے گناہ مارے گئے. بے گناہ تو کون ہے وہاں؟ کون سا بے گناہ ہے؟ عیاشیاں بدماشیاں کرنے کے لوگ جمع تھے نا وہاں پر، جو وہ نائٹ کلب تھا. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا؟ وہ اسلام کو تقویت حاصل ہوئی؟ صرف ایک ذریعہ ہے کسی ایک سائزیبل ملک میں اسلام کے صحیح نظام کو قائم کر کے دنیا کو دکھا دو، تاکہ دنیا کی آنکھیں کھلیں. ہمیں کیا پڑھایا گیا تھا اسلام کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ اور ہی تصویر دکھائی گئی تھی. اسلام میں تو سوشل جسٹس ہے، عدل اجتماعی ہے، حریت ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، مساوات ہے، کفالت عامہ ہے، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کے ذمے ہے. اسلام تو یہ ہے. یہ ہم کر دیں پھر ظاہر بات ہے کہ ہماری طرف سے ان پر حجت قائم ہو جائے گی. اس وقت ان کی حجت ہم پر قائم ہے. تم کہتے ہو اسلام ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. کہاں ہے اسلام؟ دکھاؤ ہمیں. کہیں دکھا سکتے؟ کفر کی حجت ہم پر قائم ہے. ایک ملک دکھا دو ہمیں. نہیں، کہیں نہیں. مسلمانہ در گور و مسلمانی در کتاب، یہ پڑھ لو جی. یہ دیکھو، یہ تھا خلافت راشدہ. بھائی تھا پدرم سلطان بود تو راچے، تم کیا ہو؟ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. آج کفر کی حجت اسلام کے خلاف قائم ہے. اسلام کی حجت کفر کے خلاف اس وقت قائم ہوگی جب کسی ایک سائزیبل ملک میں, یہ نہیں کہ چھوٹا سا جزیرہ ہو, اور جس کے لیے میں نے کہا ہے کہ تاریخ نے, قدرت نے پاکستان کو لیے اس کو بنایا ہے کہ پاکستان اسی کے لیے وجود میں آیا. بھٹک گئے ہم, کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو, ہو سکتا ہے یاد آ جائے, ہو سکتا ہے, اور مجھے امید ہے کہ یاد آئے گی. لیکن یہ کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یہ دہشت گردی, یہ ان کا کوئی ٹاور آپ نے اڑایا ہی نہیں, یہ تو بالکل جو ہے جو بھی وہاں کے جو ہوا ہے دہشت گردی کا معاملہ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں اور واشنگٹن میں, وہ مسلمانوں کا کام ہے ہی نہیں. مسلمان انہوں نے کچھ ریکروٹ کر لیے تھے, مسلمانوں میں غصہ ہے امریکہ کے خلاف, عرب نوجوانوں میں شدید غصہ ہے, سب سے بڑھ کر سعودیوں کے اندر غصہ ہے. سعودیوں کے غصے دوہرے ہیں, ایک تو ہم پر یہ ایک خاندان کی حکومت مسلط کی ہوئی امریکہ نے, امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو یہ بادشاہ ختم ہو جائے گی, اور نمبر دو ہمارے اوپر لا کر جو ہے امریکی فوجیں مسلط کر دی امریکہ نے, اور فلسطین میں جو کچھ کر رہا ہے امریکہ, تو غصہ ہے. تو وہ جو بھی موساد ہے اس نے ان اینگری عرب یوتھ کو ریکروٹ کیا ہے, کام سارا ان کا تھا, پلاننگ ساری ان کی تھی, اور زمین کے اوپر سے ساری رہنمائی وہ کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا خبر دی گئی تھی 8,000 آدمی مر گئے, اس لیے کہ وہاں ڈیلی جو کام کرنے کے لیے لوگ آتے تھے وہ 8,000 ہوتے تھے, وہ 3,000 کیوں رہ گئے بعد میں کبھی نوٹ کیا؟ 4,000 یہودی جو وہاں آتا تھا اس دن نہیں آیا, ان کو پہلے سے علم تھا کہ یہ ہونے والا ہے, یہودیوں نے باخبر کر دیا تھا, وہ کام پہ آئے نہیں, ورنہ پہلے 8,000 کی گردان تھی, اور آخر میں وہ رہ گئے 3,000 سے بھی کچھ کم, 2,829. وہ تو عیسائی اور مسلمان مارے گئے جو بھی وہاں پہ کام کرتے تھے, یہودی بچ گئے, اس لیے کہ ان کا کارنامہ تھا. لیکن فرض کیجئے جیسے کہ بعد میں دھمکیاں دی ہیں القاعدہ والوں نے کہ دوبارہ جو ہے ہوائی جہازوں کے حملے ہوں گے, اور یہ کچھ بھی نہیں ہوا, نہ ان کے ایسے وسائل ہیں نہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے. امریکہ بہت بڑی طاقت ہے, اور اس دہشت گردی سے حاصل کیا ہے؟ پوری دنیا کی رائے عامہ کو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کر دیا کہ یہ انہوں نے کیا. تو یہ دونوں طریقے جو اس وقت ہیں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے فلسطین میں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں, سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں, اس کے حق میں بھی فتوے ہیں, اس کے خلاف بھی فتوے ہیں, لیکن میں اس فتوے کی زبان استعمال نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں حاصل کیا ہے؟ حاصل تو ہوگا اگر اسلام کہیں قائم کرو, اللہ تمہاری مدد پر آ جائے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وہی یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی. اے مسلمانوں, اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا, لیکن اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر کوئی نہیں جو تمہاری مدد کر سکتا. یہ جو کام ہوگا جس کے لیے میں نے کہا کہ پاکستان اللہ نے اسی لیے بنایا, مشیت ازلی ہے, یہ ہوگا خالصتاً منہاج محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر کا قول, یہ جو میں نے آپ کو بتایا دو ادوار خلافت کے, خلافت علی منہاج النبوہ حضور کے فوراً بعد, اور پھر خلافت علی منہاج النبوت آخری دور. حضرت ابو بکر نے جب حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنے جانشین کی حیثیت سے, جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ تھے, ان ھذا الامر, یہ جو معاملہ خلافت کا ہے, خلافت علی منہاج النبوہ, لن یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ, اس کے آخری حصے کی درستگی نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے کار پر عمل کر کے جس پر پہلے حصے کی ہوئی تھی. یہ میری کتاب کا موضوع ہے, منہج انقلاب نبوی. نوٹس تو میں لے کر آیا تھا کہ اس کا بھی خلاصہ بیان کروں گا, لیکن وقت تو ختم ہو رہا ہے, اور میرا یہ اب آخری جمعہ ہے. عزیز عاقف سعید آج شام کو آ جائیں گے انشاءاللہ, اگلا جمعہ وہی پڑھائیں گے, لیکن میں تین صرف نقطے بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ایمان کی پونجی ہم لیے بیٹھے ہیں یہ اس میں کام نہیں آ سکتی. یہ زبانی لسانی اقرار, اقراروں باللسان, عقیدے کی ایک پوٹلی دماغ کے کونے میں رکھی ہوئی, یہ ایمان نہیں چل سکتا, یہ کھوٹا سکہ ہے. ایمان یقین والا, پرسنل کنوکشن والا, علی وجہ البصیرت والا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی, علی وجہ البصیرت ایمان, پرسنل کنوکشن والا ایمان, وہ ایمان جو صرف قال نہ ہو, حال بن جائے اور اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے. میں نے اپنی زندگی کے 45 سال ادھر لگائے ہیں اس قرآن مجید کی خدمت میں, جس کا میں نے کچھ ہلکا سا نقشہ پہلے پیش بھی کر دیا آپ کے ساتھ. وہ اس لیے تاکہ وہ ایمان کچھ لوگوں میں پیدا ہو جائے. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانے فلسفہ سے, ڈھونڈے سے ملے گی. عاقل کو, عاقل کو, عامی آدمی کو کسی اور ذریعے سے بھی مل سکتی ہے, کسی صاحب یقین کی صحبت میں بھی یقین مل جاتا ہے, شریعت پر عمل کرتے رہنے سے بھی یقین ملتا ہے کچھ. لیکن اعلی بجل بصیرت ایمان, ایمان ود اے ڈائمینشن آف انڈرسٹینڈنگ, انٹلیکچوئل ڈائمینشن, وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف قرآن سے ملتا ہے. یہ عربی کلاسز, یہ قرآن, یہ 1 ایئر کورس اب پھر شروع ہونے والا ہے. ہمت کرے, کمر کسے, 9 مہینے زندگی کے نکالے اس کام کے لیے. تو پہلے تو بات یہ کہ ایمان, وہ ایمان جو انسان کا حال بن چکا, اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ شریعت کے جس حصے پر آج آپ عمل کر سکتے ہیں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے, چاہے مشکل ہے, اس حصے پر عمل کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایمان ہے, ورنہ ہم نہیں مانیں گے. دعویٰ تو ارشد کر دے گا, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے, نبی ان سے کہہ دیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو, یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے, مسلمان ہو گئے. مسلمان تو ہے سب, لیکن شریعت پر عمل. ہاں, چور کا ہاتھ نہ میں کاٹ سکتا ہوں نہ آپ کاٹ سکتے ہیں, زانی کو رجم نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ, قانونی رکاوٹ ہے. جب تک قانون نہیں بنتا, بینک نہ میں بند کر سکتا ہوں نہ آپ بند کر سکتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ انوالومنٹ تو سود میں نہ ہو, نہ سود لینے کی نہ سود دینے کی. کوئی آرڈیننس یہاں نہیں ہے کہ پردہ نہیں چلے گا, کوئی قانون نہیں بنا. کسی نے برقع اتارا تو خود اتارا ہے نا, اس برقع کو تو دوبارہ لائیے, اپنی معاشرت اور معیشت کو اسلام کے مطابق بنائیے, تب معلوم ہوگا کہ ہاں ایمان ہے. چاہے آپ دقیانوسی شمار ہو جائیں, چاہے لوگ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دے کر دے. نمبر 2, پھر ایسے لوگ منظم ہوں, اور یہ تنظیم بھی مغرب سے آئی ہوئی تنظیم نہ ہو, جیسے مغرب سے آئے ہوئے انتخابات کا نظام, الیکشن, ممبری, کرسی, صدارت, منائے خوب آزادی نے پھندے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ایسے یہ گندا انڈا یہاں تنظیم سازی کا آیا ہے. یہ ہمارا دستور ہے, جو مانے گا وہ رکن بنے گا, رکن ممبرز جو ہے پھر وہ صدر کو یا امیر کو منتخب کریں گے, 2-4 سال کے بعد پھر اس کا دوبارہ انتخاب ہوگا, اس کی ایک شورا بھی منتخب ہوگی, پھر شورا کے اور صدر کے درمیان کیا معاملہ ہو. یہ کہیں قرآن میں, کہیں حدیث میں, کہیں ہماری 1300 سال کی تاریخ میں کہیں ذکر ہے؟ وہ ذکر صرف ایک شے کا, بیعت. ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت, اور بیعت ایسی کہ اگر آپ کہیں گے جو حکم دیں گے بڑھیں گے. صرف ایک استثناء ہے, شریعت کے خلاف نہ ہو. یہ 9 ستاروں سے جو تحریک نظام مصطفیٰ چلی تھی, اس کا جو حشر ہوا وہ یاد ہے؟ 9 لیڈر تھے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. نمبر 3, جب طاقت کافی ہو جائے, ایک عوامی تحریک جو ابتدان ہوگی, مظاہراتی تحریک لیکن پرامن, نہ کسی کی جان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے, نہ کسی کے مال کو اور جائیداد کو. بڑا لوگوں کے اندر جوش اٹھا, اور یہ جو لگے ہوئے ہیں بورڈ عورتوں کے, جو تصویروں کے اوپر سیاہی جو ہے پھینک دی, کیا کیا ہو گیا اسے؟ سرحد میں حکومت بن چکی تھی بھائی تمہاری، تم قانون پاس کر دیتے کہ اس طرح کا کوئی موڑ نہیں ہوگا، تمہیں اختیار ہے اس بات کا، پھر تم پولیس کے ذریعے سے ان کو دیتے، مہلت دیتے کہ اتار دو اتنے دن کے اندر اندر ورنہ ہم توڑ دیں گے، نکال دیں گے، وہ جا کر لوگوں نے خود توڑ دیا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں، تو صحیح طریقہ سامنے نہیں۔ تو عوامی تحریک مطالبہ، اور اس کے لیے سول ڈس اوبیڈینس تک جا کر، اور بالآخر غیر مسلح بغاوت، ان آرمڈ ریولٹ، جیسے کہ ایرانیوں نے کی تھی شاہ کے خلاف۔ ظاہر بات ہے کہ ابتدا میں فوج مارے گی، حکومت کے حکم کے تحت فائرنگ کرے گی، لیکن ایک عرصے کے بعد وہاں بھی فوج نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، یہاں بھی بھٹو کے زمانے میں بھی فوج نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، نیشنل آرمیز ہے نا یہ، کوئی آکوپیشن آرمیز تو نہیں ہے۔ یہ تین نکات پر مشتمل طریقہ کار ہے، ویسے تو اس کے چھ ہیں جو سٹیجز میں نے گنوائے ہیں اپنی کتاب میں، اور سیرت کا مطالعہ کیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے مجھ پر وہ چیزیں کھولی ہیں اور مجھے انشرح عطا کیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھیے، آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی بالکل۔ یہ واحد طریقہ ہے، اسے اختیار نہیں کریں گے تو یہ سیلاب آ رہا ہے، کوئی روک تھام نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی آپ کو، اللہ کی مدد آئے گی خلاف پیمبر کسے راہ گزید، کہ ہرگز بمنزل لخاد رسید، نبوت کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرو گے کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے، طریق نبوی اختیار کرو تو پھر اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز پاکستان میں اور افغانستان میں، یہ دونوں ایک ملک ہوں گے، جھگڑا شروع بھی ہو گیا ہے، ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ کوئی زمین میں کھچی ہوئی لکیر ہے ہی نہیں، دونوں طرف آزاد قبائل رہتے ہیں جن کو روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، نہ ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے، کسی چیز کی انہیں فکر نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے ایک بالکل نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، مشرق میں تو بھارت ہمیشہ کا دشمن تھا، اب مغرب میں بھی طالبان سے جو غداری ہم نے کی تھی اس کی سزا اب ملنی شروع ہو گئی ہے، اب آپ کی فوج کا ایک بڑا حصہ جو ہے مغربی سرحد کے اوپر بھیجنے پر آپ مجبور ہو گئے ہیں، حالانکہ ظاہر شاہ انتہائی دشمن تھا پاکستان کا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب پاکستان قائم ہوا ہے تو یو این او کی ممبر شپ، جب ہم نے چاہا کہ ہم بھی ممبر ہو جائیں تو پوری دنیا میں ایک ملک تھا جس نے مخالفت کی تھی، بھارت نے بھی نہیں کی مخالفت، مخالفت کی تو افغانستان نے کی، اتنی دشمنی، لیکن بہرحال مسلمان تھا، 65 کی جنگ میں اس کی طرف سے صاف پیغام آ گیا تھا کہ آپ بالکل مطمئن رہے آپ کی اس سرحد پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، آپ کی جتنی طاقت ہے آپ بھارت کے خلاف لے جائیں، آخر مسلمان، اس اعتبار سے نوٹ کیجئے۔ اب ہمارا معاملہ، اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ آ رہا ہے، پاکستان فوج وہاں بھیجنی، آپ نے اخبارات میں ہماری طرف سے اشتہار پڑھ لیا ہوگا، میں نے اس میں لکھا کہ ہمارے ماتھے پر جو داغ پڑا ہوا تھا 1917 میں ہماری فوجیں تھیں، اس علاقے کے لوگ خاص طور پر نمایاں تھے جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دے کر پہلے کعبے پر گولیاں چلائیں، پھر جنرل ایلنبی کو یروشلم کا قبضہ لے کر دیا ہے، یہ ذلت کا داغ ہمارے ماتھے پر ہے، ابھی وہ نہیں دھلا، اور آپ اب چاہتے ہیں کہ فوج بھیج دیں کیونکہ کچھ پیسے مل جائیں گے، گویا کہ ہم کرائے کے سپاہی ہیں، مرسنریز ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حشر ہمارا ہو رہا ہے۔ اسرائیل، اس ملک کے دونوں جو بھی آبا کہلائیں گے، بابا قوم، قائد اعظم، اور فکری اعتبار سے فاؤنڈر آف پاکستان وہ ہے اقبال، دونوں نے اسرائیل کے خلاف جو رونش اختیار کی اس سب کو چھوڑ کر اب ہم اس کے لیے تیار ہیں، خالص مادی نقطہ نظر، یہ فائدے ہو جائیں گے، وہ فائدے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس معاملے میں، آج ہی بلکہ روزنامہ ڈان میں ایاز امیر صاحب کا جو مضمون آتا ہے بہت سخت ہے، میں تو حیران ہوں شائع کیسے کر دیا گیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے اپنی بات کہی اور سچی بات کہی ہے۔ بہرحال پھر کبھی بعض دوستوں نے کہا تھا کہ اب آپ کی طبیعت بہتر ہے, ہر مہینے ایک دفعہ تو آ جایا کرے. تو آج میں نے دیکھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں جو آیا ہوں تو بڑی طبیعت پر جبر کر کے آج آیا ہوں. میں نے کہا شاید کچھ ساتھیوں کی نظر لگ گئی, کیونکہ پہلے دونوں جمعوں میں میں ٹھیک ٹھاک میں نے تقریر کی ہے. بہرحال یہ ہے انشاءاللہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ میں کوشش کروں گا کہ ضرور آؤں, اور میں اس منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوشش کروں گا کہ ایک تقریر میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے لے آؤں. اب سب سے پہلے تو میری طرف سے ذاتی ایک گزارش ہے, میرے ایک قریبی عزیز مولانا الہی بخش صاحب کا انتقال کل ہوا یہاں لاہور میں. میرے بھتیجی جو ہے ایک, اس کے وہ خسر تھے. اب ان کا نماز جنازہ پہلے تو ان کا خیال یہیں لانے کا تھا, لیکن انہوں نے کسی نے بتایا کہ میں شاید یہاں ہوتا نہیں, تو انہوں نے طے کیا ہے منصورہ میں ان کی اسی وقت نماز جنازہ ہو رہی ہوگی. تو میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں خاص طور پر جو ہے دعا کروا دوں گا, تو ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجئے. نیک آدمی تھے, جماعت اسلامی کے رکن تھے ساری عمر اور عالم دین. اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا. اللہم نور مرقدہ واکرم منزلہ والحقہ بعبادک الصالحین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.